بسم الله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله آل الله لا سيما بقيه الله ولعنه الله على اعدائهم اعداء الله من يومنا هذا الى لقاء الله اما بعد فقد قال الله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے صاحبان ایمان تم پر روزہ اسی طرح سے فرض کیا گیا جس طرح سے تم سے پہلے والی قوموں پر روزہ فرض کیا گیا تھا مقصد روزہ ہے لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر صلاحیت تقویٰ پیدا ہو سکے ہم کس طرح سے یہ سمجھیں کس طرح سے یہ جانیں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت تقویٰ جو مقصد صوم ہے مقصد روزہ ہے وہ پیدا ہوا یا پیدا نہیں ہوا صلاحیت تقویٰ ہمارے اندر آئی یا نہیں آئی کہ کس طرح سے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں اس کے لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک خاص صحابی حمام کی درخواست پر کچھ اوصاف بیان فرما رہے ہیں مولا نے 100 صفات متقیوں کے بیان کیے جس میں سے میں نے آپ کی خدمت میں 6 صفات پیش کی ساتویں صفت جو مولا متقیوں کے پیش فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وَلَوْلَ الْأَجَلِ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقًا إِلَى الصَّوَابِ وَخَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ جو صاحبان تقویٰ ہوتے ہیں وہ آخرت کے اتنا جو ہے مشتاق ہوتے ہیں انہیں اپنے اعمال کی بنیاد پر ان کا عمل اتنا پاکیزہ ہوتا ہے اتنا صاف ستھرا ان کا عمل اور کردار ہوتا ہے کہ انہیں شوق ہوتا ہے کہ کس طرح سے پر لگ جائیں اور وہ جنت میں پہنچ جائیں ظاہر سی بات ہے جنت میں پہنچنا اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس دنیا سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے موت ہماری آ جائے مرنے کے جب ہمارے روح اور بدن کا سلسلہ یہ جو ہے منقطع ہو جائے گا تبھی وہ مرحلہ آئے گا کہ ہم جنت میں پہنچ سکے وَلَوْلَ الْأَجَلِ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اگر وہ اجل نہ ہوتی جو اللہ نے ان کے لیے جو ہے مقرر کیا ہے اگر اس اجل سے مجبور نہ ہوتے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہے لَمْ تَسْتَقِرَّ ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین تو ایک لمحے کے لیے بھی ان کی روح ان کے بدن میں نہ ٹھہرتی بدن کو چھوڑ کر کے روح جو ہے چلی جاتی کیوں چلی جاتی شوقاً الی الجنہ جنت کے شوق میں چونکہ ان کا عمل ایسا ہے انہیں پورا 100% یقین ہے کہ ہمارا عمل ایسا ہے ہمارے عمل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے پوری زندگی ہم نے خدا کی خوشنودی کے لیے صرف کی ہے کیونکہ 6 صفت یہی تو بیان کی تھی نا وہ جس حال میں رہتے ہیں راضی رہتے ہیں اللہ سے پوری زندگی خدا کی خوشنودی میں ہم نے صرف کی ہے جس کا نتیجہ جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں تو چاہے جلد از جلد وہاں پہنچ جائیں وَخَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ دوسری وجہ جلدی جانے کی یہ ہے کہ انہیں جہنم کا بھی خوف ہوتا ہے عقاب کا وہ کیوں کیونکہ آج ہمارے اعمال اچھے ہیں کوئی ضروری نہیں کل بھی اعمال ہمارے اچھے رہ جائیں گے خطرہ تو لگا رہتا ہے قدم کے پھسل جانے کا بھٹکنے کا خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے کہ آج ہم اچھے راستے پہ چل رہے ہیں کل ممکن ہے کہ ہم راستے سے بھٹک جائیں جیسا ہوا بہت سارے لوگ ایک عمر اچھے راستے پہ چلتے رہے تو ان کو جنت کا شوق بھی ہے اور جہنم کا خوف بھی ہے لہذا وہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتے ہیں ابھی ہم جس حال میں ہیں ابھی ہم مستحق بہشت ہیں مستحق جنت ہیں اگر کچھ دن اور رہ گئے کہیں خدا نخواستہ بھٹک گئے تو کیا ہوگا لیکن مجبور ہیں، کریں تو کیا کریں، ایک اجل اللہ نے ان کے لیے مقرر. اجل کیا چیز ہے؟ اس کو بولا فرما رہے کہ لولا الاجل، اجل ہے کیا؟ عربی زبان میں اجل اس مقررہ، یہ جو ہے مدت کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے لیے معین کی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے قرض کسی سے لیا، اس کی ایک یہ جو ہے مدت معین ہو گئی، 10 دن کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد اس قرضے کو آپ واپس کریں گے، اسے کہا جاتا ہے اجل. اجل اس مدت معینہ کو بھی کہتے ہیں اور اجل اس آخری مدت کو بھی کہتے ہیں. مثلاً آپ نے قرضہ کسی سے لیا 1 سال کے لیے، 365 دن کے لیے قرضہ لیا تھا، وہ 365واں دن آ گیا، آخری دن، اس مدت کا آخری دن جب آ گیا اس کو بھی کہا جاتا ہے اجل. اسی لیے موت کو اجل کہتے ہیں. موت کو اجل اسی لیے کہتے ہیں، کیوں اجل کہتے ہیں موت کو؟ کیونکہ وہ جو وقت اللہ نے، جتنی یہ جو ہے زندگی آپ کی اللہ نے معین کی تھی، اس کا آخری دن آ گیا. موت کا معنی یہی تو ہوتا ہے نا، کہ جو مدت اللہ نے آپ کی حیات کی مقرر کی تھی، 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال جو بھی تھی، بہرحال اس کا آخری وقت آ گیا. جب اس کا آخری وقت آ جاتا ہے اسی کا نام موت ہے. تو اس لیے موت کو اجل کے، تو اجل کے دو معنی ہو گئے، ایک یہ جو ہے مدت مقررہ اور ایک یہ مدت کا آخر تک پہنچ جانا. قرآن کی آیت ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی اجل آ جاتی، یہاں پر اجل سے مراد وہ آخری مدت ہے، مدت کے آخری مدت جب آ جاتی ہے پھر وہ ٹلتی نہیں ہے. لا يستأخرون ساعة، ساعت کا معنی آج کیا جاتا ہے گھنٹہ، دن کے 24 گھنٹے اس کا ایک حصہ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ساعت. لیکن ساعت اصل عربی زبان میں وہ جو وقت کا کم ترین حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ساعت. سیکنڈ کہہ لیں آپ، لمحہ کہہ لیں، لہجہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، بہرحال کم ترین جو وقت کا حصہ آپ معین کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں ساعت، اصل عربی زبان میں. آج کی بات نہیں کر رہا ہوں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی اجل آ جاتی ہے، زندگی کا آخری لمحہ جب آ جاتا ہے، تو پھر ایک لحظے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس میں تاخیر نہیں ہوتی، اور وقت سے ایک سیکنڈ پہلے بھی موت نہیں آتی. یعنی اگر باقی ہے، اللہ نے فرض کیجئے کہ ہمیں 1,04,580 دن ہمارے لیے زندگی کے مقرر کیے تھے، تو جب تک وہ 80 دن پورے نہیں ہو جائیں گے موت نہیں آئے گی. ایک سیکنڈ بھی اگر باقی رہ گیا ہے تو ہمیں موت نہیں آنے والی ہے. قرآن میں اور حدیثوں میں یہ بات یقینی ہے، مسلم ہے، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ہر انسان کی اللہ نے ایک مدت معین کی ہے، ایک اجل ہر ایک کے لیے معین. البتہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، قوموں کی بھی اجل معین ہے. لکل امت اجل، ہر قوم کی ایک اجل ہے، ایک مدت ہے اس کے لیے. البتہ انسانوں کی مدت یہ جو ہے مہینوں میں گنی جاتی ہے، لیکن قوموں کی اجل جو ہے، قوموں کی مدت جو ختم ہوتی ہے، ان کے جو فنا کے دن قریب آتے ہیں، وہ حق، عدل اور انصاف سے انحراف کی بنا پہ آتے ہیں. انسانوں کے لیے ہے کہ جب یہ جو ہے بوڑھے ہو گئے، 100 سال کے ہو گئے، 90 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، تو ان کا وقت پورا ہو گیا. قوموں کی جو اجل ہے وہ سال اور دن سے تحت نہیں ہے. اگر وہ حق و انصاف و عدل سے دور نہ ہوں گے تو سینکڑوں سال بھی باقی رہ سکتے ہیں. حق و عدل و انصاف سے اگر وہ دور ہو گئے تو ممکن ہے کہ 50 سال میں، ممکن ہے کہ 100 سال میں ان کا خاتمہ ہو جائے. قرآن مجید میں بہت ساری ایسی قوموں کا تذکرہ ہے جو حق سے انحراف، یہ جو ہے ظلم و ستم، شہوت رانی وغیرہ کی وجہ سے ختم ہو گئے. بابل کی قوم، بابل کی تہذیب ختم ہو گئی. فرعون مصر کتنا بڑا تمدن تھا، ختم ہو گیا. قوم سبا ختم ہو گئی. کلدانی ختم ہو گئے. آشوری ختم ہو گئے. مسلمان اسپین سے ختم ہو گئے. وجود ختم ہو گیا ان کا. کیوں ختم ہو گیا؟ حق سے انحراف کی بنا پر. اگر اسپین کے مسلمان شہوت رانی میں جو ہے غرق نہ ہو گئے ہوتے، اگر اسپین کے جو ہے مسلمان خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہتے آج بھی ان کا یہ جو ہے وجود رہتا. وجود اس لیے مٹ گیا خدا کی کسی سے یہ جو ہے رشتہ داری نہیں ہے. اگر وہ جو اللہ کے نام لیتے ہیں پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں اگر ان کے بھی اوصاف وہی اوصاف ہو گئے جو کہ دوسروں کے تھے تو قانون خدا ہے. تو بہرحال ہر شخص کے لیے اجل ہے, قوموں کے لیے بھی اجل ہے. اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے عام طور سے ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر اجل معین ہے ہمارے لیے, زندگی کے ایام معین ہیں جو بھی ہیں, 20 سال, 25 سال, 50 سال, 100 سال جو بھی ہیں, لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون, نہ اس میں کمی ہوگی نہ اس میں بیشی ہوگی. اگر یہ علیہ السلام یہ جو ہے مسلمہ اصول اگر اسے ہم مان لیں, اسلام کی بہت سی دوسری تعلیمات جو ہیں اس میں اور اس میں تضاد پایا جاتا ہے. تو ہم بیمار ہو گئے, اسلام کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ نہ جائیں؟ واجبات میں سے ہے, ہمیں حق نہیں ہے. بیمار پڑے ہوئے ہیں, معلوم ہے کہ بیمار اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا. نہ جانا جائز ہے؟ نہیں, حرام ہے. اپنے کو خطرے میں ڈالنا, نقصان میں ڈالنا, البتہ یقینی چیز ہو جائے, احتمالی نہیں, تو وہاں پہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. اس چیز کا پتا ہے کہ اگر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے تو بیماری ہماری دور ہو جائے گی, نہیں جائیں گے تو اندھے ہو جائیں گے. اسلام کا حکم ہے جائیں, یا اگر نہیں جائیں گے تو موت آ جائے گی ہماری, مر جائیں گے. تو علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کا اسلام میں حکم ہے یا نہیں ہے؟ حکم ہے, حتیٰ اگر وہ ڈاکٹر کافر کیوں نہ ہو. مولا کائنات کو جب یہ جو ہے وہ ضربت لگی تھی, طبیب لایا گیا تھا نا, طبیب کون تھا؟ عیسائی تھا, بلایا گیا اسے. اگر اجل معین ہے تو بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے کیا کریں گے؟ اگر اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ جس کی ایک ہر ایک کی جو ہے زندگی کے وقت معین ہیں, جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو موت آ جائے گی, تم کچھ بھی کرو, تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کا ہمیں حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ جو ہے حفظان صحت سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں سب بیکار ہیں. ہم جیسے بھی رہیں, جراثیم بھری زندگی بسر کرے, جب وقت ہمارا پورا نہیں ہوا تو موت تو آئے گی نہیں, اور اگر کتنی ہی احتیاط برتے وقت پورا ہو گیا ہے تو موت تو آنی ہی آنی ہے. پر خطر راستوں پر چلنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ حج واجب ہوتا ہے, حج کے واجب ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ راستہ پرامن ہو. اگر راستے میں خطرہ ہے آپ پر حج واجب نہیں ہے. خب خطرہ کیا مطلب؟ اور جان کا خطرہ کیا مطلب؟ جان کا خطرہ, اگر آپ کی موت کا وقت ابھی آیا ہی نہیں ہے تو ڈاکو کر بھی کیا لے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا. خطرہ کیا معنی رکھتا ہے پھر؟ تو کوئی معنی نہیں ہے. بیلٹ باندھیں گاڑی میں یا نہ باندھیں, کسی طرح سے بھی ہم چلائیں گاڑی, وقت تو ہمارا آیا نہیں ہے. یہ سارے سوالات, جبکہ اسلام نے اس کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے. ایک طرف اسلام کہتا ہے بیمار ہو جاؤ تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ, حفظان صحت کا خیال رکھو, خطرناک راستوں پر مت چلو, حتیٰ واجب حج جو ہے وہ اس کا یہ جو ہے وجوب ختم ہو جاتا ہے اگر راستہ پرامن نہیں ہے. تو یا تو یہ کہہ دیجئے کہ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے, موت آپ کے اختیار میں, اگر آپ بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تو مر جائیں گے, پر خطر راستوں پہ جائیں گے تو مر جائیں گے, اور نہیں جائیں گے تو بچ جائیں گے. اس کے علاوہ بہت ساری تعلیمات اسلام کی وہ ہیں جس میں عمر کے بڑھنے کا ہے, صدقہ دیں گے تو موت ٹل جائے گی, ہے نا؟ صلہ رحم سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے, والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اگر وقت پورا ہو گیا اور ایک منٹ کے لیے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا, ایک سیکنڈ کے لیے, پھر یہ ساری روایتیں جو ہیں وہ بے معنی ہو جاتی ہیں. یا بہت ساری روایتیں کہ بعض اعمال کی بنا پر عمر گھٹ جاتی ہے, قطع رحم, رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لینے کی بنا پر عمر گھٹ جاتی ہے. باپ کو کسی نے قتل کر دیا, قاتل باپ کے قاتل کی عمر جو ہے, بیٹا اگر قاتل ہے باپ کا, گھٹ جاتی ہے. اگر والدین کی توہین کی تکلیف پہنچایا ہے انہیں, عمر گھٹ جاتی ہے. استاد کی توہین کرنے سے عمر گھٹ جاتی ہے, عالم کی توہین کرنے سے, البتہ عالم اپنے حقیقی معنی میں, نہ ہر وہ شخص جس کو عالم کہا جاتا ہے, حقیقی عالم کوئی ہے, اس کی اگر توہین کی جاتی ہے تو توہین کرنے سے عمر گھٹ جاتی ہے. وہ روایتیں ہیں جس سے عمر بڑھتی ہے, اور وہ چیزیں جس سے عمر گھٹتی ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تو دونوں میں تو آپس میں تضاد ہو گیا, اجل کا وقت آ بھی گیا ہے, صدقہ ہم نے دے دیا تو ہماری عمر بڑھ جائے گی, اور اگر ہم نے باپ کی توہین کر دیا رشتے داروں سے کر لیا, ہماری عمر اللہ نے 90 سال معین کی, ہم نے رشتے داروں سے رابطہ توڑ لیا 80 سال میں چلے جائیں گے, عالم کی توہین کر دیا 75 سال میں چلے جائیں گے. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان دونوں کو کس طرح سے. جواب اس کا یہ ہے کہ اجل دو طرح کی ہے, وہ جو مدت اللہ نے زندگی کی معین کی ہے, دو طرح کی اجل ہے. ایک اجل یہ جو ہے مشروط ہے, ایک اجل مطلق ہے, ایک کنڈیشنل اجل ہے اور ایک انکنڈیشنل اجل ہے. ایک اجل معین کہ اگر ایسا ایسا کرو گے تو فرض کرو گے 50 سال میں تم جو ہے یہ مر جاؤ گے, اور اگر ایسا ایسا کرو گے تو تمہاری عمر جو ہے فرض کرو کہ 80 سال تک پہنچ جائے گی. معین اللہ ہی نے کیا ہے, مقرر اللہ نے کیا ہے. 50 سال کی بھی اگر صدقہ دیتے رہو گے, اگر علماء کا احترام کرتے رہو گے, ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے رہو گے, رشتے داروں سے رابطہ قائم رکھو گے, صلہ رحم کرتے رہو گے, تو تمہاری عمر 80 سال تک پہنچ جائے گی. اور اگر یہ کرو گے, اگر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو تمہاری عمر 80 سال, نہ گئے تو 50 سال, 60 سال, 70 سال. اگر تم بیچ راستے پہ آ کے کھڑے ہو گئے, تیز رفتار کار آ رہی ہے, تو 56 سال کی عمر میں بھی تم جا سکتے ہو. لیکن اگر یہ نہ کیا تو ایک ہے کنڈیشنل, ایک ہے انکنڈیشنل. انکنڈیشنل 100 سال کی عمر میں تمہیں مرنا ہی مرنا ہے, کچھ بھی کر دو, کتنے ہی صدقہ دو, تم کتنے ہی ماں باپ کی خدمت کرو, کتنی علماء کا احترام کرو, کتنی ہی دعائیں پڑھو, یہاں تو تمہیں مرنا ہی مرنا ہے. مثال دوں, کمپنی جو ہے وہ کار بناتی ہے. اب کار میں جو یہ جو ہے میٹیریل اس نے استعمال کیا ہے, اس کی بنیاد پر اسے اس بات کا یقین ہے کہ یہ گاڑی 10 سال تک کام کرے گی. 10 سال تک یہ گاڑی, اس کی عمر کتنی ہے 10 سال تک, 10 سال کے بعد یہ گاڑی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ غلط طریقے سے گاڑی کو چلایا, کھڈے میں ہمیشہ کوداتے رہے, ایکسیڈنٹ کرتے رہے, تو 2 سال میں بھی ختم ہو سکتی ہے یہ گاڑی, 2 سال میں بھی یہ گاڑی ختم ہو سکتی ہے. لیکن 10 آپ کتنی ہی احتیاط سے گاڑی چلائیں, مگر 10 سال کے بعد یہ گاڑی بیکار ہو جائے گی, کسی کام کی گاڑی نہیں رہ جائے گی. اب تو یہاں کے پر مثال کامیاب ہونے والی ہے, اگر لائٹ چلی گئی تو لیمپ جو یہ جو ہے پرانے زمانے میں جو ہے وہ جلا کرتا تھا لیمپ, آج طوفان اگر آیا اور آنے کے نتیجے میں اگر لائٹ وغیرہ کٹ گئی تو پھر وہ پرانی زندگی تو یاد آئے گی نا, جو لیمپ ہوا کرتے تھے, لیمپ کے اندر تیل ڈالا جاتا تھا, آپ نے لیمپ میں تیل ڈال دیا, 8 گھنٹے کا تیل ڈال دیا آپ نے, کہ اگر یہ لیمپ 8 گھنٹے تک جلا تو 8 گھنٹے کے بعد اس کی یہ جو ہے بتی جلنا شروع ہو جائے گی, اور اس کے بعد لیمپ آپ کا بجھ جائے گا. اور اگر 10 گھنٹے تک تو بہرحال اس کو جلنا ہے. لیکن اگر آپ نے رکھا, تیز ہوا آئی اور دفعہ لیمپ گر گیا, تو ممکن ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر بھی یہ لیمپ آپ کا بجھ جائے. 2 گھنٹے میں اجل جو ہے یہ اجل کنڈیشنل ہے, یہ بھی معین ہے. لیکن اگر یہ آندھی نہ آتی تو یہ 10 گھنٹے تک چلتا. اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس کے اوپر شیشہ نہ لگایا, تیز ہوا چلی, چراغ یہ جو ہے گل ہو جائے گا, بجھ جائے گا. لیکن 10 گھنٹے کے بعد آپ کتنی ہی احتیاط کریں, ساری احتیاط کے باوجود 10 گھنٹے کے بعد چراغ کو گل ہو ہی جانا ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا گیا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ ہو الذی خلقکم من طین, اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, گل سے پیدا کیا, گلی مٹی سے تمہیں اللہ نے پیدا کیا. ثم قضا اجلن, پھر اللہ نے تمہاری ایک مدت معین کر دی. واجل مسمى عنده, اور مقررہ مدت اس کے پاس ہے. مدت کا دو لفظ اجل آیا, قضا اجلن وہ اجلم مسما عندہ ثم انتم تمترون، اس کے بعد بھی تم شک کرتے ہو. یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انعام میں. اس آیت کے سلسلے میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ دو جگہ اجل کا تذکرہ کیوں آیا ہے، قضا اجلن و اجل مسمى عندہ، دو اجل کیوں کہا ہے؟ قرآن میں تو ایک لفظ بھی اضافہ نہیں نہ ہے. ہماری تقریر ممکن ہے سینکڑوں الفاظ اضافہ ہوں، قرآن میں یہ کیوں آیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اجل ایک اجل نہیں ہے، اجل دو اجل ہے. ہما اجلان، اجل محتوم و اجل موقوف. ایک مطلق اجل ہے، حتمی اجل ہے، انکنڈیشنل اجل ہے، اور ایک مشروط اجل ہے، مقید اجل ہے، کنڈیشنل اجل ہے. دو اجل ہے. ایک اجل جب اللہ کہتا ہے کہ قضا اجلن، وہ ہے اجل محتوم، اور اجل مسمى عندہ جب کہا گیا اس سے مراد اجل مشروط ہے، اجل موقوف ہے. محتوم اجل جو ہے، محتوم اجل جو ہے، انکنڈیشنل اجل جو ہے، غیر مشروط اجل جو ہے، مطلق اجل، اس میں تغییر نہیں ہے. یہ اجل جب آ جائے گی تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک لحظے کے لیے اس میں کمی ہوگی نہ ایک لحظے کے لیے اس کے اندر اضافہ ہوگا. لیکن اجل موقوف جو ہے، اجل مشروط جو ہے، کنڈیشنل اجل، یہ صدقے کے ذریعے سے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، صلہ رحم کے ذریعے سے اسے بڑھایا جا سکتا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کر کے بڑھایا جا سکتا ہے، قطع رحم کر کے اسے گھٹایا جا سکتا ہے، ڈاکٹر کے پاس نہ جا کر کے اسے گھٹایا جا سکتا ہے، ماں باپ کی توہین کر کے، عالم کی توہین کر کے اسے گھٹایا جا سکتا ہے. تو وہ قابل تغییر نہیں ہے، یہ قابل، لہذا یہ کہہ دینا کہ اگر اجل معین ہے تو ہم کیوں احتیاط کریں، کیوں ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیوں خطرات جو راستے میں پائے جاتے ہیں ان سے ڈریں، کیوں ہم اس بات کا انتظار کریں کہ دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں تب راستہ طے کریں، ہم تو گاڑی آئے جائے ہم تو سیدھے سیدھے روڈ پہ آ جائیں گے، مرنا ہوگا تو مر جائیں گے، بچنا ہوگا تو بچ جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جس خدا نے ہمارا قلب بنایا ہے اس خدا کو یہ معلوم ہے کہ یہ قلب کتنا دن کام کرے گا، جس نے تیل ڈالا تھا لیمپ میں اسے پتا ہے کہ یہ کتنا گھنٹہ جلے گا، جس نے کار بنایا ہے اسے پتا ہے کہ جو ہم نے اس کے اندر جو ہے میٹیریل رکھا ہے وہ کتنا سال تک کام کر سکتا ہے. خدا نے قلب بنایا اس کو پتا ہے کہ یہ 50 سال 100 سال 1000 سال کتنا سال چلے گا، یہ ہے اجل حتمی. لیکن اگر بیچ میں آپ نے خراب طرح کے کھانے کھا لیے، زیادہ چکنائی کھا لی، زیادہ تلی ہوئی چیزیں آپ نے کھا لی، پھر ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، رجوع نہیں کیا، علاج نہیں کیا، تو یہ 100 سال کے بجائے 50 سال میں بھی ختم ہو سکتا ہے. بہرحال تو یہ ہے کہ جو مولانا نے فرمایا کہ اگر ان کی اجل اللہ نے مقرر نہ کر دی ہوتی، تو اجل سے مراد کیا ہے؟ اگر اللہ نے ان کی اجل مقرر نہ کر دی ہوتی تو کیا ہوتا؟ لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، تو ان کے بدن میں ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لحظے کے لیے بھی ان کی روح باقی نہ بچتی. شوقا الی الجنہ و خوفا من شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب، ثواب کے شوق میں اور عقاب کے خوف میں. تو شوق اور خوف، امید اور رجا، ایک چیز کی امید، بہشت میں جانے کی امید اور جہنم میں جانے کا خوف. خوف اور رجا اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. امید انسان کے اندر تحریک پیدا کرتی ہے، محرک عمل ہے امید. ہم کیوں نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ ہم جیسے افراد، ہمارے ہاں وہ عشق خدا تو نہیں، ہم کہیں گے ہم اللہ کے عشق کے لیے کر رہے ہیں. ہمارے یہاں محرک عمل عشق نہیں ہے، محرک عمل کیا ہے؟ جنت کی امید. اگر یہ امید ختم ہو جائے ہمارے یہاں تو بھی نہیں کریں گے. گناہوں سے کیوں بچتے ہیں؟ جہنم کا خوف. خوف اور رجا، یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں. تنہا اگر امید ہے اور خوف نہیں ہے تو امید انسان کے اندر گناہ کا جذبہ پیدا کرتی، گناہ پرور ہے امید. اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمیں تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، ہم کچھ بھی کریں، ہم تو محب اہل بیت ہیں، ہمیں یہ کہاں جہنم ہے، ہم نے مجلسوں میں چار آنسو بہائے ہیں، ہمارا جہنم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر یہ امید پیدا ہو جائے، یہ یقین اگر پیدا ہو جائے، صرف شوق ہو خوف نہ ہو، تو یہ شوق انسان کے اندر گناہ کے لیے اسباب فراہم کر دیتا ہے، گناہ پرور ہے. اور اگر صرف خوف ہو جائے، امید نہ ہو، تو مایوسی ہوتی ہے، یہ بھی گناہ کو جو ہے جنم دیتی ہے. اب ہمیں یہ ہو گیا کہ ہم نے تو 10 گناہ کر، ہمیں تو جہنم میں جانے ہی جانا ہے، تو ایک آدمی کو ماریں گے تو جہنم میں جائیں گے، 10 آدمی کو ماریں گے جہنم میں جائیں گے، 100 کو ماریں گے جہنم میں جائیں گے، ہمارا تو مقدر ہی جہنم ہے. اگر انسان کے اندر عفو و بخشش و مغفرت کی امید باقی نہ رہ جائے، اگر جنت تک پہنچنے کی امید باقی نہ رہ جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان مایوس ہو کر کے گناہوں کی وادی میں چلا جائے گا. اگر شوق ہے خوف نہیں ہے، تب بھی گناہوں کی وادی میں جائے گا. اگر خوف ہے اور شوق نہیں ہے، یعنی امید اس کو نہیں رہ گئی ہے، نجات کی امید نہیں ہے بہشت میں جانے کی، اس سے بھی جو ہے وہ گناہ ہوگا. لہذا خوف اور شوق، خوف اور امید دونوں انسان کے اندر، ہر انسان میں ہونا. انسان کسی بھی مقام اور درجے پر پہنچ جائے، کتنے ہی متقی و پرہیزگار ہیں، ہمارے نام اعمال میں کوئی گناہ ابھی تک ہے ہی نہیں، اس کے باوجود ہمیں جہنم سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آج نہیں ہے، کل کس نے جانا، کل کس نے جانا. جناب لقمان نے جو اپنے بیٹے کو یہ جو ہے نصیحت کی ہے، بڑی دلچسپ نصیحت ہے ان کی، فرماتے ہیں کہ یا بنیا خف اللہ، اے میرے بیٹے اللہ سے ڈرتے رہو. لو اتیتا یوم القیامت ببر الثقلین، چاہے تمہارے نام اعمال میں دونوں جہاں کی نیکیاں لکھی ہوں، کہ تم قیامت میں جاؤ گے تو قیامت میں دونوں جہاں کی نیکیاں لے کے جاؤ گے، تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، پھر بھی تم خدا سے ڈرتے رہو. کیوں ڈرتے رہو بھائی، اب ڈرنے کی ضرورت ہے، اب ضرورت کیا ڈرنے کی ہے. فرماتے ہیں کہ خفتا ان یعذبک، تمہیں خوف اس بات کا ہونا چاہیے کہ کہیں خدا تم پر عذاب نہ نادل کرے. کیوں عذاب کیوں خدا نادل کرے گا ہمارے اوپر، ہمارے نام اعمال میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی برائی ہمارے نام اعمال میں نہیں ہے. بہت ساری خطائیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم خطا سمجھتے ہی نہیں ہیں، جہاں پر ہمیں احساس خطا نہیں ہے مگر وہاں نام اعمال میں لکھا ہوا ہے. جب فرشتے وہاں نام اعمال پیش کریں گے، جب پریشان ہو جائے گا، یہ کیسا نام اعمال ہے، اس میں تو یہ بھی لکھا ہے، اس میں تو یہ بھی لکھا ہے، اس میں تو یہ بھی لکھا ہے، اس میں تو یہ بھی خطا ہے، اس میں یہ بھی خطا ہے. اگرچہ تم نے ثقلین کی عبادت کر لی ہے، ثقلین کی نیکیاں تم اپنے نام اعمال میں لے کر کے جا رہے ہو، پھر بھی تمہیں خوف زدہ رہنا چاہیے کہیں اللہ تم پر عذاب نہ کر دے. وَارْجُ اللَّهَ رَجَاءً لَوْ وَافَيْتَ الْقِيَامَ بِاسْمِ الثَّقَلَيْنِ، مگر اور تو اسی طریقے سے تمہیں اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے، چاہے تم قیامت میں دونوں جہاں کی جو ہے برائیاں ہی لے کر کے کیوں نہ جا رہے ہو. اتنے سارے گناہ کر چکے ہیں جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، پھر بھی تم قیامت میں حاضر ہو، تو اللہ سے ایک امید بخشش میں پھر بھی رکھنا چاہیے. رجوت ان یغفر اللہ لک، تمہیں یہ امید ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. مایوس کسی لمحے پر پہنچ کے تمہیں مایوس نہیں، تو ایک ہی وقت میں انسان کے اندر خوف بھی ہونا چاہیے، ایک ہی وقت میں انسان کے اندر امید بھی ہونا چاہیے. خوف عذاب کا، امید بخشش کی. فقال له ابنه، لقمان کے بیٹے نے ان سے کہا، یا ابا وَكَيْفَ أُطِيقُ هَذَا وَإِنَّمَا فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ، دل تو ایک ہی ہمارے پاس ہے، دو دل تو نہیں نا ہے کہ ایک میں خوف رکھیں گے ایک میں امید رکھیں گے، ایک دل میں یہ دونوں سما کیسے سکتے ہیں؟ کہ ایک ہی وقت میں ہمیں امید بھی خدا سے ہو اور ایک ہی وقت میں ہمیں خوف ہے کہیں خدا ہم پر عذاب نہ کر دے اور امید یہ ہے کہ خدا ہم کو معاف کر کے بہشت میں بھیجتے ہیں. سارے دنیا کے گناہ کرنے کے باوجود امید ہے کہ خدا ہمیں معاف کر دے, ساری دنیا کی عبادتیں کرنے کے باوجود ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں خدا ہم پر عذاب نہ کر دے. خوف اور امید دونوں چیزیں ایک دل میں کیسے اکٹھا ہو سکتی ہیں؟ فقال له لقمان, جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, یا بنیا لو استخرج قلب المؤمن, اگر مؤمن کا دل نکالا جائے, فشقا اور اسے چیرا جائے, دل سے مراد یہ والا دل نہیں ہے, اسے چیرا جائے, لوجد فیہ نوران. اب بتا مومن کے دل کی بات ہو رہی ہے, مومن کے دل اگر نکالا جائے, اسے چیرا جائے, اس میں سے دو نور نکلے گا, اس میں دو نور ملے گا, نور للخوف و نور للرجا. ایک عذاب الہی سے خوف کا نور, ایک رحمت خدا کی امید کا نور, دو نور اس قلب کے اندر ملے گا. فمن یومن باللہ, جو انسان, اب ایک قانون پیش کر رہے ہیں جناب لقمان, ایمان کا ایک معیار دے رہے ہیں, ایک پرکھ دے رہے ہیں, پہچاننا چاہیں کہ مومن کون ہے. کہتے ہیں من یومن باللہ یصدق ما قال اللہ, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے ہر قول کی تصدیق کرتا ہے, کسی چیز کی تکذیب نہیں کرتا. اگر خدا کہتا ہے کہ نماز واجب تو کہتا ہے واجب, روزہ واجب تو واجب, جھوٹ حرام ہے تو حرام ہے, غیبت حرام ہے تو حرام ہے, ہر قانون خدا کی, ہر قول خدا کی وہ تصدیق کرتا ہے. وَمَن يُصَدِّق مَا قَالَ اللَّهِ يَفْعَلْ مَا أَمَرَ اللَّهِ, جو اللہ پر ایمان رکھے گا وہ اللہ کے ہر قول کی تصدیق کرے گا, اور جو اللہ کے قول کی تصدیق کرے گا وہ اللہ کے ہر حکم کی اطاعت بھی کرے گا. اللہ پر ایمان ہے, ہمیں بھروسہ ہے اللہ پر, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں ہم پر واجب کی, یہ چیزیں حرام کی ہیں. جب یہ پتا ہے اور مان بھی رہے ہیں, پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان اللہ کے ان واجبات کو ٹھکرا دے اور اس فعل حرام کا ارتکاب کرے, اللہ کی بات کو نہ مانے. تو مومن کی پہچان کیا ہے؟ جو انسان مومن ہوگا وہ اللہ کے قول کی تصدیق کرے گا, جو اللہ کے قول کی تصدیق کرے گا وہ اللہ کے حکم کی اطاعت بھی کرے. نتیجہ کیا نکلا؟ مومن وہ ہے جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرے. اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے, معصیت کر رہا ہے, اس کا مطلب اس کے ایمان میں کہیں کھوٹ ہے. وہ انہی اعراب کی طرح سے ہے جو آ کے دعویٰ کرتے تھے, قالت الاعراب آمنا, قرآن نے کیا کہا؟ پیغمبر ان سے کہہ دو لم تو نہیں, تو مومن نہیں ہوئے ہو, پر مسلمان ہو گئے, زبانی دعویٰ کر رہے ہیں, دل میں نہیں. لما یدخل الایمان فی قلوبکم, اگر انسان واقعاً مومن ہے تو وہ انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. خب بات کہاں تک پہنچی؟ ہر انسان کے لیے ایک مدت معین ہے, ہر انسان کے, یہ جو متقین ہیں, صاحبان تقویٰ ہیں, ان کی بھی ایک مدت مقرر ہے, ایک مدت معین ہے. اگر ان کی مدت نہ معین ہوتی تو ان کی روح ان کے بدن میں نہ ٹکتی. کیوں؟ ثواب کے شوق میں اور عذاب کے خوف سے. خود یہ بدن میں روح کا نہ ٹکنا اور اجل کا معین ہونا اور مدت کا ختم ہو جانا, مدت کے ختم ہونے کا نام کیا ہے؟ موت ہے. یہ موت و حیات ایک بڑی پیچیدہ سی چیز بنی ہوئی ہے. ہمیشہ کسی کو مرنا اچھا نہیں لگا ہے. عموماً لوگ کیا چاہتے ہیں؟ عام طور سے بات کر رہا ہوں, عموماً انسان کو زندگی چاہیے. بڑی کوشش بھی کی گئی, بڑا چھان بین ہوتی رہی اور ابھی بھی ہو رہی, کسی طریقے سے موت کو ٹال لیا جائے, نہ مرے انسان, حیات ابدی مل جائے, حیات دائمی مل جائے, لیکن ابھی تک کامیابی اس کے اندر ہو نہیں سکی ہے, اور یہ تک کامیابی ملنے والی بھی نہیں ہے, کیونکہ خدا کا اعلان ہے, قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, تم جس موت سے بھاگ رہے ہو اس سے تم بچ نہیں سکتے ہو, وہ موت تمہیں اپنا شکار کر ہی دے گی. فانہ ملاقیکم, تو کتنی بھی کوشش کر لو تم, یہ تو ممکن ہے کہ اجلے مشروط سے بچ جاؤ, اجلے حتمی سے تم نہیں بچ سکتے ہو. زندگی کا معیار کتنا ہی اچھا کر لو, حفظان صحت کا کتنا ہی انتظام کر لو, کھانے پینے ورزش وہ تو میں سب کچھ کر لو, آخرش تمہیں مرنا ہی ہے. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. جس وقت مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی ہے, جب سر پر ضربت لگی ہے اس وقت مولا نے جملہ کہا ہے. مولا فرماتے ہیں ایہ الناس کل امرئ لاق ما یفر منه فی فراره. اے لوگوں یاد رکھو, ہر انسان جس چیز سے بھاگ رہا ہے اسے پھنسے گا ضرور. موت سے بھاگ رہے ہو نا, موت سے بھاگ رہے ہو, موت سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو. والاجل مساق النفس الیہ, تم موت سے بھاگ رہے ہو, تمہارا نفس تم کو اسے موت کی طرف لے جا رہا ہے. والحرب منہ موافاتہ, جتنا بھاگتے خود یہ بھاگنا, جو موت سے بھاگتے ہیں یہ بھاگنا ہی ان کو موت تک پہنچا دیتا ہے. مثال دیں, کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آدمی نے دیکھا کہ وہ گاڑی ادھر سے آ رہی, گاڑی ادھر سے آ رہی, سوچا کہ تیزی سے اگر بھاگ جائیں گے تو بچ جائیں گے. تیزی سے کیوں بھاگ رہے تھے؟ موت سے بچنے کے لیے نا. اور کبھی کبھی تیزی سے بھاگنا ہی سبب بن جاتا ہے کہے کا, موت کا سبب بن جاتا. بیمار ہو گئے, ڈاکٹر کے پاس گئے, کائے کے لیے گئے تھے؟ علاج کرائیں گے بچ جائیں گے, مریں گے نہیں. ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کیا, آپریشن میں غلطی ہو گئی, ہوتی رہتی ہے نا ڈاکٹروں سے خطائیں, تو ہر ایک سے خطا ہوتی ہے, خطا ہو گئی. اگر ڈاکٹر نے آپریشن نہ کیا ہوتا, یہ غلطی نہ کی ہوتی, تو شاید آج نہ مرتے, چھ مہینے کے بعد مرتے, سال بھر کے بعد مرتے. ڈاکٹر کے پاس گئے تھے موت سے بچنے کے لیے, یہی جانا ڈاکٹر کے پاس موت کا سبب ہو گیا. مولا فرماتے ہیں کہ تم جس چیز سے بھاگ رہے ہو, کبھی کبھی وہی بھاگنا سبب بن جاتا ہے موت میں پھنسنے کا, گرفتاری کا سبب بن جاتا ہے. لہذا انسان کو موت سے بھاگنا نہیں چاہیے. ہاں, جتنا جو تعلیمات دی ہیں اسلام نے, ڈاکٹر کے پاس جانے کا حکم, تو جائیں گے, اس لیے نہیں کہ موت سے بھاگ رہے ہیں, بھاگنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اب یہ کہ موت سے خوف ہوتا کیوں ہے لوگوں کو, کیوں ڈرتے ہیں؟ متقین کو خوف نہیں ہو رہا ہے. متقین کیا چاہتے ہیں؟ متقین تو چاہتے ہیں جلد از جلد ان کی موت آ جائے اور وہ ثواب ان کو مل جائے جو ملنے والا ہے, اور ممکنہ عذاب جو ہے زندگی کے زیادہ طویل ہونے سے اس سے وہ محفوظ رہ جائیں گے. لیکن اکثر افراد کیا ہیں, موت سے ان کو خوف ہی ہے نا. موت سے خوف ہونے کے دو سبب ہوتے ہیں, بعض تو یہ ہے کہ ان کو پتا نہیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے, موت کے بعد کیا ہوگا, کہاں جائیں گے, کیا ہوگا. تو بعض دفعہ موت کا ڈر جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ ہونے والا کیا ہے, یا نہیں, یہ تو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, کچھ کو تو پتا نہیں ہے اصلاً قیامت پر صحیح طریقے سے ان کا عقیدہ نہیں ہے, بعض کو تو پتا ہے قیامت پہ عقیدہ اتنے برے کام کے سوائے ڈنڈے کے وہاں کچھ ہے ہی نہیں. تو ڈنڈے سے بچنے کے لیے, اس سزا سے بچنے کے لیے, اس سزا کے تصور سے ان کو موت سے ڈر آتا ہے. حالانکہ حماقت ہے نا, موت سے ڈر تو بیکار ہے, وہ تو آنے ہی آنی ہے. اگر تم موت سے اس لیے ڈر رہے ہو کہ تمہارے نام اعمال سیاہ ہے, تو نام اعمال کی اصلاح کر لو. نام اعمال کی اصلاح کے بجائے موت سے ڈر رہے ہیں, اپنی بدعمالیوں سے ڈرو, اپنے گناہ سے ڈرو, جس کا انسداد ہو سکتا ہے, گناہ کو تو روکا جا سکتا ہے نا, اپنے نام اعمال کو اچھا بنایا جا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم موت سے ڈریں, موت سے جو ہے وہ خائف رہیں. لہذا موت تو آنی آنی ہے, انسان کو موت کی تیاری کر لینی چاہیے. مولا کائنات کے پاس ایک صاحب آئے کہ مولا یہ بتائیے, مل استعداد للموت, مرنا تو ہے, اس سے تو مفر نہیں ہے, جتنا بھاگتے ہیں اتنا ہی اور پھنس جاتے ہیں موت میں, یہ تو آنی آنی ہے, سب کو آئے گی, متقی اور پرہیزگار کو بھی آئے گی, معصیت کار اور گنہگار کو بھی آئے گی, نبی کو بھی آئے گی, امام کو بھی آئے گی, سب سب موت تو سب کو ہے. اب جب سب کو ہے, جانا ہی جانا ہے, تو تیاری کر, طوفان تو آنا ہی آنا ہے, تو تیاری کر لیں اس کی، یہ تو کرتے ہیں نا. طوفان کو تو ہم روک نہیں سکتے ہیں، یہ ہو رہا ہے نا، طوفان کے آگے سب بے بس. ورنہ بجائے اس کے کہ طوفان ہی کو روک لیتے، طوفان کو نہ آنے دیتے. تو طوفان تو آنا آنا ہے، طوفان کو روک نہیں سکتے ہیں، طوفان کی تیاری کر رہے ہیں نمٹنے کے لیے، ذخیرہ کر رہے ہیں گھر میں، کھانا ذخیرہ کر رہے ہیں، ٹارچ لا رہے ہیں، ایسا ٹیلی فون لا رہے ہیں جو بغیر بجلی کے بھی چل سکے، نہیں معلوم وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہم آنے والے طوفان کے خطرات سے اپنے کو بچا لے جائیں، کہ طوفان کا تو مقابلہ نہیں، طوفان کو روک نہیں سکتے ہیں. اسی طریقے سے طوفان موت تو آنا ہی آنا ہے، اسے روک نہیں سکتے ہیں، اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. تو بہترین طریقہ یہی ہے نا کہ موت سے جو خطرات ہمارے لیے پیدا ہو سکتے ہیں ان خطرات سے اپنے کو بچا لیں. جو محفوظ مقامات پہ چلے جاتے ہیں انہیں طوفان کا کوئی خوف رہ جاتا ہے؟ کچھ نہیں رہ جاتا، خوف تو ان کو رہ جاتا ہے جو محفوظ مقامات پہ نہیں گئے ہیں، جنہوں نے تیاری نہیں کیے. اسی لیے کچھ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ موت سے جنہوں نے تیاری کر لی وہ نہیں ڈرتے ہیں. مولا کائنات نے تیاری کر لی تھی، لہذا وہ کیا کہتے تھے، واللہ لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امه، جتنا شیرخوار بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے انس ہوتا ہے اس سے زیادہ علی کو موت سے انس ہے. کیونکہ تیاری کر چکے ہیں، موت کا خطرہ ہمیں نہیں ہے، جو نقصانات ہونے والے تھے ہم نے بالکل اپنے کو محفوظ کر رکھا ہے، سیف کر رکھا ہے، ہمیں کسی بات کی فکر نہیں ہے. تو مولا سے کسی نے آ کے پوچھا کہ مولا کس طریقے سے اپنے کو موت کے لیے تیار کریں، مل استعداد للموت، موت کی تیاری کیسے کی جا سکتی ہے؟ مولا نے فرمایا، تین چیزیں فرمایا، اداء الفرائض، جو چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں اسے انجام دیں، واجتناب المحارم، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں اس سے ہمیشہ دور رکھیں، اور والاشتمال علی المکارم، جو اخلاقی اقدار ہیں، محاسن اخلاق ہیں، مکارم اخلاق ہیں، اس سے اپنے کو آراستہ کریں. اگر انسان کے اندر یہ ہو جائے، فَإِذَن لَا يُبَالِي أَوَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيْهِ أَمْ وَقَعَ هُوَ عَلَى الْمَوْتِ، پھر اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت کے اوپر آ پڑے. جب بھی موت آ جائے، جس لحظے میں موت آ جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں رہ جاتی ہے. تو موت کا خوف کس لیے ہوتا ہے؟ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ انسان نے تیاری نہیں. جو صاحبان تقوی ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ وہ تو انتظار کر رہے ہیں موت کا، کب موت آئے اور کب ہم اپنی اس جنت میں پہنچ سکیں جو ہمارے اعمال کی بنا پر ہمارے لیے تیار کی گئی ہے. اگر مجبوری نہ ہوتی کہ اللہ نے ان کی موت کا ایک وقت معین کر رکھا ہے تو وہ کب کے جا چکے ہوتے. وہ ایک لمحے کے لیے بھی. تو تقوی کی پہچان یہ ہے کہ صاحبان تقوی ہمیشہ اپنے کو موت کے لیے تیار رکھتے ہیں، انہیں کبھی موت سے خوف نہیں آتا ہے. بڑا بڑی چک روایت ہے، موت ہے کیا چیز؟ جناب ابراہیم کی جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے ہیں، آنے کے بعد ملک الموت نے کہا السلام علیکا یا خلیل اللہ، جناب ابراہیم نے جواب دیا وعلیکا السلام یا ملک الموت، ان کہا جی میں تو روح قبض کرنے آیا ہوں. سوال کیا جناب ابراہیم نے، اداعن ام ناعن، زبردستی لینے آئے ہو یا ہمیں اختیار ہے کہ جانا چاہیں تو جائیں، نہ جانا چاہیں تو نہ جائیں؟ اداعین دعوت دے کے لیے، دعوت میں آپ کو اختیار ہوتا ہے نا، ہم نے آپ کو دعوت دے دی، انوائٹیشن ہے ہمارے، آئیے، آپ کو اختیار ہے، آپ آئیں چاہیں نہ آئیں. کہا نہیں، پولیس والے آتے ہیں لے جانے کے لیے، وہاں دعوت تو نہیں ہے، آپ کو جانا ہی جانا ہے، ہتھکڑی لگا کے وہ لے جائیں گے. جناب ابراہیم پوچھتے اداعین ام ناعین، دعوت دے رہے ہو چلنے کی یا زبردستی لے جاؤ گے؟ تم کہ نہیں نہیں، آپ کو زبردستی نہیں لے جائیں گے، آپ کو اختیار ہے، پیغام لے کر کے آئے ہیں اللہ کا کہ چل رہے ہیں، مجبور نہیں کریں گے آپ کو. جناب ابراہیم نے ملک الموت سے کہا فَحَلْ رَعَيْتَ خَلِيلًا يُمِیتُ خَلِيلًا، کہ دنیا میں تم نے کہیں دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی موت کی آرزو کرے؟ کوئی دوست کسی دوست کو جو ہے مارتا ہے؟ نہیں، کہیں نہیں ہوتا. دوست تو دوست کو مارتا نہیں ہے، اس کی جان تھوڑی لیتا ہے. حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ ہے نا، اللہ کے دوست ہیں. یہ کیسی دوستی ہے کہ وہ ہمیں موت کی دعوت دے رہا ہے؟ پلٹ گئے ملک الموت، گئے اللہ کے پاس، یا اللہ وہ تو ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. کہا ملک الموت جا کے ان سے جواب دے دو، حل رائیت حبیبا یک رہو لقا حبیبے، ان الحبیب یحب لقاء حبیب ابراہیم. جا کے کہہ دو، کیا تم نے کوئی ایسا دوست دنیا میں دیکھا ہے جو دوست سے ملاقات کو پسند نہ کرے؟ ہوتا تو یہی ہے نا، ایک دوست کی سب سے بڑی آرزو کیا ہوتی ہے؟ دوست سے ملاقات، دوست سے ملنا. دوست نے فون کیا میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے، وہ خوش ہو جاتے ہیں. اب تم ہمارے گھر آ رہے ہو بھائی؟ ہاں ہاں بالکل آ رہے ہیں، تیار. ایک دوست ہمیشہ دوست سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے. ابراہیم تو موت کو موت کیوں سمجھ رہے ہو؟ موت تو دوست سے ملاقات کا ذریعہ ہے. نہ ابراہیم سرنڈر ہوگا، ٹھیک ہے چلنے کو تیار ہے، مرنے کو تیار ہے. تو کچھ وہ ہوتے ہیں جو موت سے خوفزدہ رہتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں موت کا شوق ہوتا ہے، انتظار کرتے ہیں، لہجہ شماری کرتے ہیں. متقین کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو موت کے لیے لہجہ شماری کرتے ہیں، موت کا انتظار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ موت کیا ہے. موت سبب بنے گا کہ ہمیں وہ ثواب جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ ثواب ہمیں ملے گا. اور اگر زندگی ہماری طولانی ہو گئی، شاید جس طولانی زندگی میں کوئی ہم سے ایسا گناہ ہو جائے جس کے بنا پر ہم عذاب خدا کے حقدار ہو جائیں، جتنا جلدی ہو سکے اس دنیا سے اپنے سرمایے کو بچا کر کے لے کر کے چلے جائیں. تو متقین کی جو پہچان مولا فرما رہے ہیں، ساتویں پہچان، وَلَوْلَا الْعَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اگر وہ جو ہے مقررہ مدت نہ ہوتی جو اللہ نے دنیا میں رہنے کے لیے ان کے لیے مقرر کی ہے، لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، تو ان کی روح ان کے جسموں میں باقی نہ رہتی. طَرْفَةَ عَيْن، ایک سیکنڈ کے لیے بھی. کیوں باقی نہ رہتی؟ شَوْقًا إِلَى الصَّوَابِ، وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے ان کے نیک اعمال کے بدلے میں مقرر کیا ہے. وَخَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ، اور اس عقاب کے خوف سے کہ اگر زندگی کہیں طولانی ہو گئی تو کہیں خدا کے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے جس کی بنا پر وہ عذاب الہی کا شکار ہو جائے. تو جہاں موت سے خوف ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے اوپر تقوی بھی کمی ہے. اگر ہم پرکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، ان روزوں کی برکت سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوا یا پیدا نہیں ہوا، تو ایک پرکھ یہ بھی ہے. دیکھیں موت سے کتنا ڈر لگ رہا ہے ہمیں. ایک دفعہ ہم زندگی کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ کی امانت کے طور پر، کہ زندگی اللہ کی امانت ہے نا، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے. طوفان آ رہا ہے، زندگی کی حفاظت کے انتظام، یہ خلاف تقویٰ نہیں ہے، یہ خلاف تقویٰ نہیں. لیکن اگر مر بھی گئے تو ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، مر جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں کہ مر گئے. لیکن چونکہ یہ زندگی امانت خداوندی ہے، اس کی امانت کی ہم حفاظت کر، حفاظت کرنا زندگی کی خلاف تقویٰ نہیں ہے. لیکن زندگی سے عشق کرنا، لو لگا بیٹھنا، اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے حرام حلال ہر کام کرنا، ہمیں جانا ہے، معلوم ہے طوفان آنے والا ہے، ہوا تیز چلنے والی ہے، ہمیں جانے پر گاڑی نہیں دیکھا، باہر گاڑی موسیٰ خان کی کھڑی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ ان سے پہلے کہ باہر نکلے بھی اڑتے ہیں اس کو، کیوں ہم نہیں جائیں گے تو ان کے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس ہے، ہم کیا کریں گے پھر؟ اچھا وہ کیا کریں گے پھر؟ یہ جو زندگی کو ہم بچا رہے ہیں، اللہ کی معصیت کر کے بچا رہے ہیں زندگی کو، گناہ کر کے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں موت سے ڈر ہے، زندگی سے عشق ہے. متقین ایسے نہیں ہوتے ہیں. زندگی کی حفاظت تو کرتے ہیں مگر حکم خدا کے دائرے میں رہتے ہوئے، کیونکہ زندگی کی ان کی نگاہوں میں صرف اتنی سی قیمت ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے اور بس. اس کے علاوہ ان کو زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے، کوئی عشق نہیں ہے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں بھی اس مرحلے پر پہنچا دے، ہم اس لیول پر آ جائیں کہ ہماری زندگی سے اگر ہمیں لگاؤ ہے تو صرف اس لیے لگاؤ ہے کہ یہ امانت خدا ہے، ورنہ ہمیں زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، ہمیں زندگی سے کوئی عشق نہیں ہے، موت کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. موت کا ہمیں کل آنے والی ہے تو آج ہی آ جائے، کل آنے والی ہے تو ہمیں آج ہی آ جائے وہ موت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درخواست سے ایک سورہ فاتحہ کی مرحوم سید نفس احمد زیدی کے لیے. اللہم صل علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الصلاة والسلام.